बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के ख़िलाफ़ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक़ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 170 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سن سکیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستہ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سن سکیں گے۔ اور سامعین، نعرہ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت مانگو، دیندار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں ہمسایہ ملک پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک چیلنج قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں مختلف معاملات میں حکومت کو گھیرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتہا پسند غاصب صہیونیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس مقدس مقام کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اور ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی علی پیروز نے چاندی کا تمغہ حاصل کر کے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبروں کی تفصیلات۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں ہمسایہ ملک پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دیا ہے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے تہران میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کی سرحدوں پر سیکورٹی چیلنجوں کو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے تسلط کے نظام کی خطرناک پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران پاکستانی فوج کے تعاون اور شراکت سے دونوں ملکوں کی سیکورٹی سرحدوں کو سیکورٹی کی صورتحال سے نکال کر اقتصادی اور معاشی سرحدوں میں تبدیل کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف نے دونوں ملکوں کی سرحدوں پر سیکورٹی خطرات اور دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے توانائیوں اور آمادگی کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم مشترکہ تعاون اور اقدامات کو فروغ دے کر دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کر دیں گے اور دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں میں پائیدار امن قائم کریں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے بھی اس ملاقات میں اپنے دورے ایران پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی اور سرگرمیوں کو روکنے اور بدامنی کو ختم کرنے کے سلسلے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے، موجودہ صورتحال سے نکلنے اور دونوں ملکوں کی دلچسپی کے میدانوں میں پیش رفت کی مناسب ترین راہ حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے ایران اور بولیویا کے تعلقات میں استحکام کو ایک ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تسلط پسندانہ پالیسیوں کے مقابلے میں عزائم کی تقویت اور تعاون میں اضافے کے ساتھ استقامت و مزاحمت کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی نے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ اور خاص طور سے اس علاقے کے آزاد اور انقلابی ممالک ایران کی خارجہ اور دفاعی پالیسیوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں اور لاطینی امریکہ میں دوست ملکوں من جملہ بولیویا کے ساتھ ایران کے تعلقات آزاد ملکوں کے درمیان تعلقات کا نمونہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں دنیا کے آزاد ممالک اپنے باہمی تعاون سے علاقائی و عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ شراکت داری کے در پہ ہیں اور دنیا کے دو آزاد اور انقلابی ملکوں کی حیثیت سے ایران اور بولیویا جغرافیائی طور پر دو الگ الگ علاقوں میں اپنا بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بولیویا کے وزیر دفاع نے بھی دنیا کی حریت پسند قوموں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات دونوں ملکوں کے مشترکہ مقاصد سے متعلق تعلقات کی تقویت کے لیے بہترین موقع ثابت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک چیلنج قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ روپیہ مستحکم ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف نے اسی کے ساتھ کہا کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام حلوہ نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے معاشی اصلاحات انجام دیں اور جرت مندانہ فیصلے کیے اور انقلابی اقدامات انجام دیے تو معاشی ترقی ملک کے قدم چومے گی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ یہ ذمہ داری بشمول ان کے ملک کی اشرافیہ کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق گوجرانوالہ، فیصل آباد اور قصور سمیت شدید بارش کی وجہ سے پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا اور ٹریفک معطل ہو گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ ادھر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں شدید بارشوں کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ صوبہ پنجاب کے مختلف دریاؤں میں بھی پانی کی سطح بڑھ جانے کے نتیجے میں طغیانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے خیبر ضلع اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں نالے ابل پڑے اور سیلابی ریلے سے دو افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں بھی نشیبی علاقے زیر آب چلے گئے اور پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں مختلف معاملات میں حکومت کو گھیرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد سنیچر کی رات پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش نے مانسون اجلاس کے تعلق سے پارٹی کی اسٹریٹجی کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں 20 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیش کیے جانے والے بلوں اور عوامی مسائل کو اٹھانے کے تعلق سے پارٹی کی حکمت عملی پر بحث ہوئی۔ جے رام رمیش نے صحافیوں کو بتایا کہ مانسون اجلاس میں منی پور فسادات، ریل سیکورٹی، وفاقی ڈھانچے پر حملے، مہنگائی، اڈانی گھوٹالے اور چھوٹے تاجروں پی ایم ایل اے کے نفاذ جیسے مسائل اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مانسون اجلاس میں کانگریس پارٹی 5 سے 6 اہم مسائل پر بحث کا مطالبہ کرے گی، جن میں منی پور کا مسئلہ سر فہرست ہوگا۔ خوراک کی عالمی تنظیم نے رواں سال کے دوران ایران میں 20.6 ملین ٹن غلات کی پیداوار کی پیش گوئی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غلات کے ذخیرے کے اعتبار سے ایران دنیا کا 8واں ملک بن جائے گا۔ خوراک کی عالمی تنظیم فاؤ کے تخمینے کی بنیاد پر رواں سال میں ایران میں گندم کی پیداوار میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 لاکھ ٹن اضافہ ہوگا اور یہ پیداوار 1.35 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں غلات کی پیداوار سن 2022 میں دنیا کی مجموعی پیداوار کے 1.5% پر مشتمل رہی ہے۔ انتہا پسند غاصب صہیونیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس مقدس مقام کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ انتہا پسند غاصب صہیونی مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی کسی بھی طریقے سے تقسیم کے درپے ہیں تاکہ اس مقدس مقام کے بارے میں اپنے شرمناک منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ فلسطینی پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ انتہا پسند غاصب صہیونی آباد کاروں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے تکراری اور اشتعال انگیز اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایسی حالت میں جبکہ انہیں غاصب صہیونی فوج اور سیکورٹی فورس کی حمایت حاصل تھی اتوار کی صبح مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس مقدس مقام کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہا پسند غاصب صہیونی آباد کار مسجد الاقصی کو جب بھی جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کرتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کا یہ اشتعال انگیز اقدام فلسطینیوں کی سخت برہمی اور غم و غصے کا باعث بنتا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں مظاہروں کی سرکوبی کے سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کی اندیکھی نے اسرائیل میں احتجاج کو ایک جھوٹی جمہوریت کے واضح نمونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں لاکھوں صہیونیوں کا احتجاج، جسے مختلف قسم کے ہتھیاروں کے استعمال اور مختلف طرح کے حربوں سے اعلانیہ اور خفیہ طور پر سرکوب بھی کیا جا رہا ہے اور جس کے دوران اب تک دسیوں افراد ہلاک اور زخمی اور یا انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے، بدستور جاری ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کی سرکوب گرانہ کارروائیوں اور اقدامات سے چشم پوشی کے ساتھ مغربی ذرائع ابلاغ کی شہنشاہیت اور احتجاجی مظاہرین کے خلاف تشدد و جارحیت، قتل عام کے اقدامات کی خبروں پر سینسر اور غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی سرکوبی اور جارحیت نے اسرائیل میں نام نہاد اور جھوٹی جمہوریت کی قلعی پوری طرح سے کھول کر رکھ دی ہے۔ قابض امریکی فوجیوں نے شام کے تیل کی چوری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تیل سے بھرے کئی آئل ٹینکروں کو شام سے عراق منتقل کر دیا ہے۔ قابض امریکی فوجیوں نے شام کے مسروقہ تیل سے بھرے ہوئے 35 آئل ٹینکر الحسکہ کے مشرق میں واقع غیر قانونی گزرگاہ الولید کے ذریعے عراق کے شمالی علاقے میں منتقل کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا تھا کہ 2011 سے لے کر 2022 تک شام کے تیل اور گیس کے شعبے کو پہنچنے والا نقصان 710 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور شام اس نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے روسی صحافیوں کو قتل کرنے کے لیے یوکرین کے خفیہ اداروں کی کوشش پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام یوکرینی حکومت کی دہشت گردانہ ماہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کی فیڈرل سیکورٹی سروس نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کی جانب سے 2 روسی صحافیوں کو قتل کرنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد نے اپنے ابتدائی اعتراف میں کہا ہے کہ یوکرین کی حکومت نے ہر صحافی کے قتل کے لیے انہیں 1.5 ملین روبل کی رقم دی، جس کی مالیت 16,000 ڈالر سے زیادہ بنتی ہے۔ ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی علی پیروز نے چاندی کا تمغہ حاصل کر کے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فرانس میں جاری پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مقابلوں کے 7ویں دن نیزہ بازی کے مقابلے میں ایرانی کھلاڑیوں علی پیروز اور سجاد نیک پرست نے شرکت کی۔ اس مقابلے میں علی پیروز نے 63.7 میٹر کے فاصلے پر نیزہ پھینک کر دوسری پوزیشن حاصل کی اور اس طرح انہوں نے 2024 میں ہونے والے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار حسین تقوی۔ حسین تقوی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ آپ کا۔
حسین تقوی، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات بھی کی ہے۔ عالمی اور علاقائی حالات کے تناظر میں آپ اس دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پاکستان کے آرمی چیف کا یہ 2 روزہ دورہ علاقائی اور عالمی حالات کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور خطے میں بدلتی روز افزون صورتحال جو ہے وہ اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ ملکوں کے سیکیورٹی حکام ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کریں اور ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کریں۔ ہم نے گزشتہ سالوں میں بھی دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا اور پاکستان کے اعلیٰ ملٹری اور سیکیورٹی حکام سے ملاقات و گفتگو بھی کی تھی، اور یہ باہمی تعلقات اور یہ باہمی ملاقاتیں اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ خطے میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور اس روڈ میپ کے ذریعے سے سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے مختلف ادوار میں دیکھا ہے کہ پاکستان اور ایران کے سیکیورٹی، سیاسی اور تعلقات جو ہیں وہ ہر دور کے اندر بہت اچھے رہے ہیں
جی،
اور ساتھ ہی ساتھ اس ضمن کے اندر جو مشکلات سرحدی علاقوں میں پیش آتی ہیں اس حوالے سے بھی جو باہمی تبادلہ خیال ہوتا ہے اس میں وہاں کی مشکلوں کو بھی حل کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر حتیٰ دیکھا جائے تو ان ملاقاتوں کے ذیل میں جو سرحدوں پر مشترکہ بازار ہیں، اسی طریقے سے غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ ڈرلنگ اور اسی طریقے سے جو اس وقت علاقے کا ایک اہم ترین موضوع ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مہم اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جد و جہد، یہ وہ نکات ہیں کہ جو ہم عالمی حالات کے تناظر میں بھی جس کو دیکھ رہے ہیں اور علاقائی مثلا تناظر میں اور جغرافیائی لحاظ سے یہ موضوع اہم ترین موضوعات میں تبدیل ہو گیا ہے، اور جب بھی جہاں بھی کوئی سیکیورٹی اجلاس ہو، سربراہی اجلاس ہو، عالمی سطح پر ہو یا علاقائی سطح پر، دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اہمیت کی حامل رہی ہے، چونکہ یہ خطہ آئندہ آنے والے دور میں، آئندہ آنے والے ادوار میں ایک اقتصادی زون میں تبدیل ہونے والا ہے، تو ملکوں کے جو توجہ ہیں ملکوں کی زیادہ تر وہ سیکیورٹی پر اس لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہو گئی ہے کہ جب یہ منطقہ، یہ پورا علاقہ جو ہے وہ سیکیورٹی زون، اقتصادی زون میں تبدیل ہوگا، تو وہاں پر ہر صورت میں جو ہے وہ سیکیورٹی کی برقراری بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک کا جو منصوبہ ہے، چین پاکستان اقتصادی جو ایک پیکیج ہے، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک کلیدی کردار اس حوالے سے ادا کر رہی ہے، چونکہ وہ روٹس اور وہ بیلٹس کے جہاں پر یہ زون بنائے جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ٹرانزٹ ہوگی سامان کی اور جو ہے رفت و آمد وہاں کی جائے گی، وہاں کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے اس نے اس کی ذمہ داری لی ہے. لہذا سیاسی ملٹری مثلا ایک جو تعلقات ہیں وہ ہر دور کے اندر اہمیت کے حامل رہے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف نے ایران میں عسکری قیادت سے یہاں کی ملاقات کی، اور دونوں طرف سے عسکری، دفاعی، سیکیورٹی اور تربیتی امور سے متعلق جو ہے وہ مثلا گفتگو ہوئی، اور اس حوالے سے باہمی ملکوں کے درمیان جو ایک تعاون کا سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس پر بات چیت ہوئی. میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ایک تربیتی امور ہیں ان کے اندر جو ملٹری کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے کوٹے باقاعدہ مختص ہیں. پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ یہاں کے یونیورسٹیوں، کالجوں کے اندر جو ہے وہ یہاں کی مہارت جو ہے فوجیوں کی اس سے مستفیض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایران کے جو مثلاً افسران ہیں ملٹری کے وہ پاکستان میں، اسی طریقے سے ملکوں میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. لہذا تربیتی امور میں بھی جو ہے وہ باہمی تعلقات کا فروغ جو ہے وہ ان گفتگو کے اندر جو ہے وہ مرکزیت کا حامل رہتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے ایران اور پاکستان کی بحریہ نے مشترکہ جو ہے وہ فوجی مشقیں بھی انجام دیں، جس کے اندر سمندر میں جو ایک جو یوں کہا جائے کہ جو بیرونی طاقتیں اور بیرونی عناصر اپنے مخصوص مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے سدے باب کے لیے ملکوں نے ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ متعین کی، اور تاکہ اس قسم کے واقعات کو جو ہے وہ روکا جا سکے.
جی
اس ہونے والی ملاقات میں، جس کا ذکر بھی آپ نے اپنے سوال میں کیا، ایران کی مسلح افواج کے جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں جنرل محمد باقری نے ایران اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی تاریخ کے پیش نظر مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ اور علاقائی سطح پر مشترکہ دفاعی، سیکیورٹی اور عسکری تربیت سے متعلق باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید کی. جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں سامعین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس حوالے سے جو جب ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے ایک جگہ پر تو ان پر خاص توجہ جو ہے وہ مرکوز کی جاتی ہے. اور یہ دورے اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ملکوں کے ایجنڈے میں شامل رہی ہیں. یہاں پر میں یہ بھی ذکر کروں کہ ہم نے دیکھا کہ ایرانی فوج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں انہوں نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت سے ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں گے. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ موصول ہوتی رہتی ہیں اور ملکوں کے جو فوجی سربراہان ہیں اپنی عرضی سالمیت کے حوالے سے اس کے دفاع کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ریڈ لائنز جو ہیں وہ معین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں, دوستانہ رہے ہیں, اور اس کا پس منظر زبان ثقافت کا باہمی ایک ربط ہے کہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے اندر کلیدی کردار ادا کرتا ہے. لہٰذا یہ دورے اور یہ ملاقاتیں باہمی تعلقات کے فروغ میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں, اور آئندہ بھی ہم اس قسم کی جو مثلاً ملٹری لیڈرشپ کی باہمی جو ملاقاتیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے, اور یہ دورے جو ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہیں گے, اور خطے میں جتنا پائیدار امن ہوگا اتنی زیادہ خوشحالی آئے گی, اور نامنی بدمنی جو ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند واقع نہیں ہوتی. لہذا ملکوں کے جو مفادات ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اقتصادی تعلقات کے فروغ پر استوار ہوتے ہیں, اور ہر ملک اپنے لحاظ سے یہ پالیسیاں جو ہے وہ مرتب کرتا ہے. انشاءاللہ کہ یہ دو ہمسایہ دوست برادر ملک جو ہیں یہ آئندہ بھی اسی طریقے کے مثلاً دورے کرتے رہیں گے, اور ملکوں میں محبت اور پیار کا یہ رشتہ جو ہے قائم و دائم رہے گا.
جی انشاءاللہ. حسین تقوی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کا سیر ہوں, میں بڑا کبیر ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو سرا کا سیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں در میرا رفعتوں میں نصیب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے میرا دو جان
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے چھروں کے
یادوں کے جھروں کے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 25 تیر 27 ذی الحجہ اور 16 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے ستائیس ذی الحجہ سن 691 ہجری قمری کو شہرہ آفاق ایرانی شاعر و ادیب شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نے وفات پائی۔ شیخ سعدی شیراز میں ابتدائی دینی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوانی میں بغداد چلے گئے اور اس شہر کی مشہور جامع نظامیہ میں اس دور کی مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخ سعدی نے مختلف ممالک کا سفر کیا جن میں شام، فلسطین، حجاز اور روم وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی نے سفر کے دوران اپنے دور کے دانشوروں کے علاوہ مختلف معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات کی اور مفید تجربے حاصل کیے۔ مختلف ممالک کا دورہ کرنے کے بعد شیخ سعدی شیراز واپس آئے اور اپنی 30 سالہ غیر ملکی سیاحت اور مختلف نسلوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ملاقات سے حاصل ہونے والے تجربوں اور معلومات کو شعر و نثر کے قالب میں ڈھالنے کے کام میں مصروف ہوئے۔ 655 ہجری قمری میں انہوں نے اپنی منظوم کتاب بوستان مکمل کی جو عدل و انصاف، احسان و ایثار، تواضع و فروتنی، میانہ روی، پیار و محبت، توبہ و استغفار، تربیت و اصلاح اور مناجات و دعا جیسی اخلاقی اقدار اور وعظ اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ 656 ہجری قمری میں انہوں نے اپنی دوسری معروف کتاب گلستان لکھی جو اخلاقی اور سماجی حکایات پر مشتمل ہے۔ July 16, 1890 کو ڈاکٹر جیمز پارکنسن نے پارکنسن بیماری کے اسباب و علل کو دریافت کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام پارکنسن رکھا گیا۔ اس بیماری کی اہم علامات میں ہاتھ، زبان، سر اور چہرے کی شدید اور مستقل بنیادوں پر لرزش اور چلتے وقت توازن کا فقدان شامل ہے، جس کا احساس بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پارکنسن بیماری کی ایک بنیادی وجہ دماغ اور اعصابی نظام میں خلل ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے مؤثر علاج کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ سولہ جولائی 1945 عیسوی کو امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایٹمی دھماکے سے امریکہ کا مقصد جاپان پر ایٹمی حملے کے لیے تیاری کرنا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جاپان اس وقت تک یورپ میں جنگ بند ہونے کے باوجود امریکہ کی شدید بمباری کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ کیا اور اس طرح اپنا نام ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے تاریخ میں ثبت کرا لیا۔ سولہ جولائی 1973 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک رہنما علامہ ابن حسن رضوی جارچوی نے وفات پائی۔ علامہ ابن حسن رضوی جارچوی 21 مارچ 1904 کو جارچا ضلع غازی آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے رامپور، میرٹھ، علی گڑھ اور لاہور میں حصول علم کے مختلف مراحل گزارے اور سندھ، پنجاب اور دہلی میں تحریر و تقریر کی وجہ سے شہرت پائی۔ ایک عرصہ وہ راجہ صاحب محمود آباد کے اتعلیق رہے۔ 1948 سے 1951 تک شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے پرنسپل رہے، پھر 1 اکتوبر 1951 کو پاکستان چلے گئے۔ تحریک پاکستان کے دوران علامہ ابن حسن جارچوی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ علامہ جارچوی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ فقہ کے پہلے استاد تھے اور یہ شعبہ انہیں کی مساعی سے وجود میں آیا۔ سولہ جولائی 1990 عیسوی کو پاکستان نے پہلا سیارہ بدر اول خلا میں چھوڑا۔ بدر اول کی تیاری پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ سیارہ بحر الکاہل میں فلپائن اور تائیوان کے درمیان مدار میں چھوڑا گیا، جو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم تھا۔ بدر اول کا وزن 52 کلو گرام تھا۔ یہ زمین کے گرد ایک چکر 98 منٹ میں مکمل کرتا تھا۔ بدر اول کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے 20 اگست 1990 تک معلومات فراہم کی، لیکن بعد ازاں یہ سیارہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ سولہ جولائی 2001 کو ہندوستان اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان ہندوستان کے تاریخی شہر آگرہ میں ہونے والا آگرہ سربراہی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ 14 سے 16 جولائی تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں اس وقت کے پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے شرکت کی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ ایک تاریخی سربراہی اجلاس تھا، جو دونوں ملکوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے مقصد سے منعقد ہوا، تاہم مذاکرات کا عمل ٹوٹ گیا اور آگرہ معاہدے پر کبھی دستخط نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے 1999 میں ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران لاہور اعلامیہ پر اتفاق اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا عہد کیا گیا۔ کافی سفارتی کوششوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسئلہ کشمیر سمیت مختلف تنازعات کے حل کی امید کے ساتھ آگرہ سربراہی اجلاس شروع ہوا، لیکن نتیجہ حاصل کے بغیر ہی اجلاس ختم ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے 16 جولائی 2015 کو یہ انکشاف کیا کہ آگرہ اجلاس کے خاتمے میں ایل کے اڈوانی نے اہم رول ادا کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں، عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا ڈھیروں سارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، امید کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت اپنا ہر دل عزیز پروگرام بزم دوستاں سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ باجی، پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ ہم نے ابتدائی پروگرام میں قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا جو سویڈن کے حوالے سے ہوا، تو اس کے بعد کچھ ہمارے سامعین کا جو ہے وہ ایک دو میسیجز آئے جو بڑے جو ہے غور طلب تھے، اور وہ غور طلب اس لیے بھی تھے، اس کا جو مفہوم تھا میں یہ بیان کروں گا۔ ہم قرآن کی بے حرمتی پر جو ہے وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، لیکن وہ کہا ایک ہمارے سامنے نے کہ حسین تقوی صاحب آپ اس بات کا بھی ذکر کریں کہ قرآن بھی خون کے آنسو روتا ہے۔
بالکل، یہ تو بالکل انہوں نے 100 آنے بات صحیح
تو کہا کہ قرآن کب خون کے آنسو روتا ہے، کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں اور قرآن کو غلافوں میں رکھ کے جو ہے وہ ہم
گھر کی زینت بنا کر
گھر کی زینت بنا رکھ دیا رہتا ہے، اور صرف کبھی کبھی رمضان میں کھول لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو تو بہر مجھے بڑا اچھا لگا یہ میسج، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ سوچا تھا کہ پروگرام شروع ہوگا تو اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ جہاں پر ہم قرآن کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ہم، یہ بھی قرآن کی حرمت ہے کہ ہم قرآن کو نہیں بھولیں، اور قرآن کی عظمت کا تعلق ہمارے دل سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔
بالکل، اور قرآن کا نور اسی وقت بکھرے گا اور ہر جگہ روشنی کرے گا جب آپ کے گھروں میں قرآن کھلے، اسے پڑھا جائے
اور اس پر عمل کیا،
اس پر عمل بھی کیا جائے، تو اس کی روشنی آپ پھر دیکھیں
کتنی زیادہ ہوگی۔ جی ہاں بالکل، تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ جو میں اس کو میں لے کے آیا تھا، اور میرا دل چاہا کہ پروگرام کے آغاز میں کیا جائے، اور جب دعا اور پروگرام کے آغاز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے دل سے یہی تمنا نکلتی ہے خداوند متعال ہمیں قرآن کی پناہ میں رکھے، خداوند متعال ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیر و خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا جاری و ساری رہے، اور ہر آنے والا دن ان کے لیے بہتری اور خوشحالی لے کر آئے۔ جی
جی ہاں، رام باز میں دوستہ ہے اور ہمیشہ کی طرح ہمارا گلدستہ یہاں سجا ہوا ہے آپ کے خطوط سے. اور یہ پہلا خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام نبی صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور سارے پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں. ویسے اگر اپنی جاب کی بات کروں تو شاید ہی میرے پاس وقت ہو، لیکن میں ریڈیو تہران کی نشریات اپنے علم اور معلومات میں اضافے کے لیے سنتا ہوں. بہت خوب. اور آگے شری گنر نے لکھا ہے کہ خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر معلوماتی پروگرامز سب کا معیار بلند ہوتا ہے. من کی بات یہ ہے کہ ریڈیو تہران ہر لحاظ سے مفید اور بہترین ہے. رہا سوال آواز کی کیفیت کا، جس پر سامعین تبصرے بھی کرتے ہیں، تو عرض ہے کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات اکثر و بیشتر صاف سنائی دیتی ہے، کبھی کبھار آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے. آج کل دوبارہ مغرب میں قرآن کی بے حرمتی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور یہ خبریں سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے. آج مسلمان ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے سخت موقف اختیار کریں اور مسلم امہ کے حق کا دفاع کریں. تمام سامعین کو میرا سلام. ریڈیو تہران ایران زندہ باد. جی ہاں، اس کے جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے بھائی حسین کی جانب. جی
جناب غلام نبی سمو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ویسے باجی ہمارے کچھ سامع ایسے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ عشق کی اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچ کر سنتے ہیں. تو ان میں سے ہی ایک جو ہے وہ جناب غلام نبی صاحب ہیں کہ جو ریڈیو تہران سنتے ہیں اور
تہ
دل سے سنتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کے حوالے سے وقتاً وقتاً خط بھی لکھتے ہیں، اور ہر مہینے میں دو مہینے میں ان کا خط جو ہے وہ موصول ہوتا رہتا ہے. اور یہ بات ضرور لکھتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے میں وقت نکال کر جو ہے ریڈیو تہران سنتا ہوں. ایک میرے خیال سے ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی شوگر میل میں جو ہے وہ ملازم ہے اور جی ہاں بزی رہتے ہیں اور ان کی شفٹیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی نشریات سننے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کر کے جو ہے وہ نشریات سنتا ہوں. شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بھی باجی اپنے خط کے اندر قرآن کی بے حرمتی کا جو واقعہ سویڈن میں رونما ہوا ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. اگر مسلم ممالک جو ہے وہ سخت موقف اختیار کریں، مغرب میں اس قسم کی مثلا آزادی اظہار کے بہانے اس قسم کے واقعات کو مثلا ہونے دیں، تو یقینی طور پر جو ہے یہ مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سب کو مل بیٹھ کر جو ہے ایک فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں غلام نبی صاحب کا کہ اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور باجی آخر میں جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے وہ بھی ان کے دل کی آواز ہے، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی ہاں،
ریڈیو تہران اور ایران سے جو ان کی محبت ہے وہ قابل دید اور قابل رشک ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش.
جی ہاں، خطوط کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
انہوں نے اپنے اس خط کے ذریعے سویڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن پاک کو سر عام نظر آتش کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور لکھا ہے کہ اس حوالے سے ریڈیو تہران نے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داری ادا کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کے حوالے سے حقائق کو آشکارا کیا ہے. ویسے ریڈیو تہران اسلام و مسلمین کے دفاع میں ہمیشہ پیش رہتا ہے، اور ہمیں ریڈیو تہران پر فخر ہے. آج کل ریڈیو تہران کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے، جبکہ میرے دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، جن میں برادر عاشق حسین، علمدار عباس، سلامت علی اور علی حسین شامل ہیں. میں آپ کی ویب سائٹ پر خبریں دیکھتا ہوں، ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈیو کی نشریات ریڈیو پر ہی سنوں. آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں بہت ہی پسند ہیں، جبکہ یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آواز کے حوالے حوالے سے ضرور کچھ کریں۔
جی جناب یاسین توری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے ہمیں یہ خط جو ہے وہ ارسال کیا، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن یہ یاداوری کراتے رہتے ہیں کہ قبائلی علاقے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا صوبے میں ضم ہو گئے۔ ہوتا ہے کہ چونکہ جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اور اس میں جو سہولیات کی فراہمی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی یہ بات پہنچے کہ جو سہولیات شہروں میں ہیں وہ قبائلی علاقوں میں بھی پہنچنی چاہیے۔ بہرحال یہ حکومتوں کی بڑی ذمہ داری تو ہے کہ وہ سہولیات جو ہے وہ اپنے مثلاً باشندوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے فراہم کریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو واقعاً یہ بڑی زیادتی ہوگی،
زیادتی ہوگی وہ ان افراد کے لیے جو وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہے۔
بے شک ایسا ہی ہے، چاہے وہ دیہی علاقے میں رہتے ہوں چاہے وہ شہری علاقوں میں، لیکن صاف پانی ہوا، صحت ہوئی، یہ سوالے سے
تمام فیسلٹیز ان کے لیے بھی مہیا ہونی چاہیے۔
جناب یاسین علی توری صاحب نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی جو ہوئی ہے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور اس حوالے سے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو بھی سراہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اکثر و بیشتر اپنے خط کے اندر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب یاسین علی توری صاحب آپ کا کہ اتنی محبت سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور پابندی کے ساتھ آپ خط لکھتے ہیں، اور باجی خط لکھ کے پوچھتے بھی ہیں کہ کب نشر ہوگا
جی ہاں
دیکھیے، تاکہ جو ہے وہ بزم دوستاں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اطلاع آپ کو دے دوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ کب ہمارا یہ پروگرام نشر ہوگا، تاکہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے سنیں۔ بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا، تمام دوستوں کو ہمارا سلام عرض کیجیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں جہاں پر بھی آپ ہیں۔
جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے سامعین، کہیں نہ جائیں۔ اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے محمد اصغر صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے میں خبروں اور سیاسی تبصروں کا شوقین ہوں، مجھے بہت پسند ہے ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر پروگرام بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں جن میں اسلامی شخصیات اور افکار و نظریات، گھر اور گھرانہ، دریچے، آج کا ایران، آس پاس وغیرہ شامل ہیں، آواز بھی قدر بہتر ہے۔ لداخ میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے، اس کی ایک وجہ ایران کا باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہنا ہے۔ آج کل ایران پر امریکہ کا زیادہ دباؤ ہے، لیکن ایران امریکہ کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے، اللہ ایران کی حفاظت فرمائے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم ایران کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔
جی جناب محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ لداخ سے آپ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سے یہ خط تحریر کیا ہے، اور بہت شکریہ کہ ایک مہینے میں آپ کا یہ ایک چھوٹا سا پیغام آیا تھا عید کی مناسبت سے، اور اب آپ نے جو ہے وہ یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، بہت نوازش، بہت شکریہ، اور ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا شکریہ، پروگراموں کے نام بھی آپ نے تحریر کیے۔ باجی کچھ ہمارے سامعین ہیں جو خالی نام لکھ دیتے ہیں، ویسے کچھ سامعین ہیں کہ جو نام لکھنے کے ساتھ جو پروگرام میں باتیں نشر ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے وہ کر دیتے ہیں،
ذکر کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں بعض تو۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور جب تبصرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعاً پروگرام جو ہے وہ شوق سے سنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو محنت پورا اسٹاف کر رہا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سامعین کے دل کی آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ اور ویسے جو تبصرے آپ کرتے ہیں باجی کے لیے نئے نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ تو خبروں میں رہتی ہی ہیں، اور آپ ان کی آواز بھی سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ خبریں بھی سنتے ہیں ان کی آواز میں سحر اردو ٹی وی سے، اور ہفتے میں میرے خیال سے دو دن نشر ہوتی ہیں، تین دن نشر ہوتی ہیں،
کیا
خبریں آپ کی؟
خبریں تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جس دن شفٹ ہوتی ہے تو ہم اس دن ہوتے ہیں، ویسے سنڈے کا دن میرا فکس ہوتا ہے شام کی نشریات کے لیے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور خدا ان کو سلامت رکھے، اور یہ وقت دیتی ہیں ریڈیو کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں باجی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو خدا حافظ نہ کہہ دیں، لیکن سامعین کا جو اس وقت دباؤ ہے وہ یہی ہے ہم پر کہ باجی کہیں جانے نہ پائیں، لہٰذا امید کرتے ہیں،
لہٰذا امید
کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بزم دوستہ کے ساتھ جو ہے وہ باجی جڑی رہیں گی اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستہ کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اب اتنے زور زور سے ہاتھ ہل رہے ہیں کہ جلدی سے خدا حافظی کر دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا گردشی قرضوں کی وجہ سے ہماری ضرورت ہے، وزیر اعظم۔ منی لانڈرنگ کیس، عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو جیل سے رہائی نہیں مل سکی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہ استحکام پارٹی جہانگیر ترین کے گھر آمد۔ پاکستان کی تباہی کی داستان لکھی گئی تو شہباز شریف کا نام سر فہرست ہوگا، پی ٹی آئی۔ پاکستان کی یو این رپورٹ میں بھارت اور اسرائیل کا جنسی تشدد نظر انداز کرنے کی مذمت۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں بسانا ایک سنگین غلطی تھی، وزیر دفاع۔ اور آصف زرداری اور وزیر اعظم کا سینئر سیاستداں کو نگراں وزیر اعظم بنانے پر اتفاق۔ اور اب پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں۔ عدالت کی اجازت کے بغیر موبائل فون ڈیٹا کی جانچ غیر قانونی قرار، لاہور ہائی کورٹ۔ عدلیہ قانون سازی نہیں کر سکتی، اس پر عمل درآمد میں مدد کر سکتی ہے، چیف جسٹس پاکستان۔ مردم شماری 2023 کے نتائج نوٹیفائیڈ نہیں کیے جائیں گے، وزیر داخلہ۔ اور وزیر اعظم کی اتحادیوں سے ملاقاتیں، نگراں حکومت کے قیام پر تبادلہ خیال۔ اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاریاں، آٹے اور چینی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، ٹماٹر ایک دن میں 100 روپے کلو مہنگا۔ حکومت کا فیصلہ ہے نئی مردم شماری کے نتائج جاری نہیں کریں گے، رانا ثنا۔ اختیار ولی اور حسین بابک 500% غلطی پر ہیں، گورنر کے پی بجلی پیک، معاف کیجئے، اختیار ولی اور حسین بابک 500% غلطی پر ہیں، گورنر کے پی۔ بجلی پیک آورز کے دورانیے میں 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان کے ساتھ عام انتخابات کا فیصلہ۔ سمعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے افغانستان سے دہشت گردی۔ اخبار لکھتا ہے کہ بلوچستان کے علاقے زوب کی فوجی چھاونی پر بدھ کے روز دہشت گردوں کے حملے میں بیک وقت 9 فوجی جوانوں اور جوابی کارروائی میں تمام 5 دہشت گردوں کے مارے جانے کے واقعے کے ایک دن کے بعد گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کوئٹہ گریجن کا دورہ کئی اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی حوصلہ افزائی کے علاوہ انہوں نے اس دورے میں ان حملوں کے حوالے سے اہم حقائق کی نشاندہی کی اور ذمہ دار عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دو ٹوک اعلان کیا۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں اور آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر شدید تحفظات کے ساتھ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ عبوری افغان حکومت حقیقی معنوں میں دوحا معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی اور اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور سامعین، اب پروگرام کے اس حصے میں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ لوک سبھا انتخابات 2024، کانگریس صدر کھڑگے کی شمال مشرقی ریاستوں کے سرکردہ لیڈران کے ساتھ اہم میٹنگ۔ بہار، بورے میں مرچی لے کر پرامن مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے، منوج جھا کا بی جے پی سے سوال۔ دہلی این سی آر میں پھر ہوئی جھماجھم بارش، حالات مزید بگڑنے کا اندیشہ، بے حال عوام فکر مند۔ مودی سر نے معاملہ، راہل گاندھی سپریم کورٹ پہنچے۔ یو پی میرٹھ میں ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرایا کانوڑیوں کا ڈی جے، 5 عقیدت مند ہلاک۔ اور اب ہندوستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دل بدل مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر کو سپریم کورٹ کا نوٹس، 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ دہلی میں سیلاب کے لیے بی جے پی ذمہ دار، اے اے پی۔ اور لا کمیشن سے یکساں سول کورٹ کے تعلق سے مولانا سجاد نعمانی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ سامعین، اب روزنامہ راشٹریہ سہارا کے ادارتی نوٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے یکساں سول کورٹ۔ انجینئر خالد رشید علیگ نے یہ مضمون لکھا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے جب ملک کے 21ویں لا کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ نہ تو یکساں سول کورٹ اس وقت ضروری ہے اور نہ ہی مطلوب۔ پھر آخر 4 سال میں ملک کے حالات میں ایسی کون سی تبدیلی رونما ہوئی جس کی وجہ سے لا کمیشن نے ملک سے یکساں سول کورٹ پر پھر رائے مانگ لی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کی نگاہ میں عوامی آرا کی اتنی اہمیت ہے جس کو مد نظر رکھ کر کوئی قانون بنایا جا سکے۔ اگر عوامی آرا اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں تو 3 طلاق، دفعہ 370 اور سی اے اے کے وقت یہ اہتمام کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی حروف تہجی میں اردو کے بعض حرف موجود نہیں ہیں، اور وہ الفاظ بھی نہیں بولے جاتے کہ جنہیں دو چشمہے کے ساتھ اردو میں ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس یاداواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف تہجی کو فارسی میں عموماً الف با کہا جاتا ہے، اور گرامر کے لیے دستور زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فارسی الف با سے آشنائی اور ان کی ادائیگی کے طریقے سے ہم آپ کو واقف کرا چکے ہیں، اور بعض الفاظ سے آپ گزشتہ دو پروگراموں میں آشنا ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر انہی الفاظ کو دہرا رہے ہیں اور ان کی مدد سے بنائے گئے مختصر جملوں کو آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کریں گے، اور حسب وعدہ مصدر کی پہچان اور اس کے ذریعے فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو آئیے گزشتہ درس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
امام آمد، شاه رفت، او گفت، من نوشتم، شما پرسیدی، او بود۔
جی، او، من، شما، یہ الفاظ آپ نے سنے، ان کو ضمائر کہتے ہیں یا ضمیر، اس کی واحد ہے، اور ضمائر جمع۔ آپ واقف ہی ہیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے پہلے مرحلے میں حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد لفظوں سے آشنا کراتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں افعال کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ دو مرحلے آپ طے کر چکے ہیں، اب ہم آج کے اس تیسرے مرحلے میں فعل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ عموماً زمان کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، کہ جن کی بعد میں مزید کئی اور تقسیم ہوتی ہیں، جیسے ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ وغیرہ۔ افعال کی اس تقسیم کے بعد اب ہم آپ کو مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کسی بھی کلام کی بنیاد اور اساس مصدر پر ہوتی ہے۔ فارسی میں مصدر کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، دال اور نون، اور تے اور نون، جیسے
آمدن، آمدن، رفتن، رفتن، خوردن، خوردن، گفتن، گفتن۔
جی، اردو میں مصدر کے آخر میں نا، یا یوں کہا جائے نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، اور مصدر کی مدد سے ہی باقی جملے بنائے جاتے ہیں۔ اور اب مصدر سے فعل ماضی کس طرح بنایا جاتا ہے، بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دال اور نون، اور تے اور نون آتا ہے۔ چنانچہ فعل ماضی بنانے کے لیے ہم صرف اتنا کریں گے کہ
آمدن، آمدن،
جی،
رفتن، رفتن۔
جی، آپ نے دو مصدر سنے، ایک آمدن اور دوسرا رفتن۔ بس فعل ماضی بنانے کے لیے نون کو ہٹا دیا جائے گا آمدن سے، اور رفتن کے حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آخر سے آپ نون کو حذف کر دیں، اور جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، یعنی آمدن سے
آمد، آمد،
اور رفتن سے
رفت، رفت۔
بس آمد سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں مختصر،
امام آمد، امام آمد،
یعنی امام آ گئے، اور دوسرا جملہ بناتے ہیں ہم رفتن سے فعل ماضی کے حوالے سے،
شاہ رفت، شاہ رفت،
یعنی شاہ چلا گیا یا شاہ گیا۔ جی ہاں، اس وضاحت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے،
خدا نگہدار۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام منار نور. اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
منار نور.
سامعین, پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا, جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی, دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو. اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی. آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا. ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے. سامعین, بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی, لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا, یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے, نیز تباہی و بربادی اور طاغوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے. آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے. ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ, انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ, مناجات شابانیہ
اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے، ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرائے مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے، آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخر کار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متا تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں، اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے، جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے، کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام مینار نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔